मंगल 15 सितंबर के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। दुनिया भर के शोरे ज्यादा इलाकों में 70% से ज्यादा शहरियों की अमवात खुद साख्ता बमों के सबब हैं और मुतासर ममालिक में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है।
पाकिस्तान तीसरे नंबर पर रहा, इससे जो पहले हैं दो ही ममालिक हैं, एक सीरिया और दूसरा इराक।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। बैन अल-अक़वामी तंजीम एक्शन इन आर्म्ड वायलेंस की हालिया रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुनिया भर में शोरिश ज़दा इलाकों में देसी खुद साख्ता धमाका खेज मवाद से होने वाली हलाकतों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के कबायली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात में जहां एक तरफ बड़ी तादाद में आम शहरी हलाक हुए, वहीं कुरम एजेंसी का एक 10 साल बच्चा मोहम्मद अली शाह भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुतासर हुआ है। बैन अल-अक़वामी इमदादी इदारे मेडिसिन सांस फ्रंटियर ने मोहम्मद अली शाह के इलाज की जिम्मेदारी ली है। इस बारे में मजीद तफसील आप सुन सकेंगे सैरबीन में आगे चलकर। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने किसानों में बढ़ती हुई बेचैनी और उनकी तरफ से कई मुजाहिरों के बाद आज काश्तकारों के लिए 340 अरब रुपए से ज्यादा की मराहत का ऐलान किया है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद किसानों से खिताब में वजीर आजम ने कहा,
नई फसल की आमद पर किसानों को फरोख्त में दुश्वारी का सामना है, इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि सूबाई हुकूमतों के तावन से छोटे किसानों को 5,000 रुपए फी एकड़ कैश सपोर्ट अदा की जाएगी। ये रकम 12.5 एकड़ तक रकबे पर चावल काश करने वाले किसानों को दी जाएगी। इस पर तकरीबन 20 अरब रुपए खर्च होंगे।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिला गवादर से हुक्काम ने 8 अफराद को गिरफ्तार किया है जिन पर इल्जाम है कि वो गवादर के साहिली इलाके में कायम जीवनी एयरपोर्ट पर होने वाले हमले में मुलव्वस हैं। क्वेटा से मोहम्मद काजिब की रिपोर्ट।
क्वेटा में फ्रंट रिकॉर्ड के तर्जुमान के मुताबिक इन अफराद की गिरफ्तारी ग्वादर शहर और जीवनी से अमल में लाई गई। तर्जुमान का दावा है कि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक कलदम अस्करियत पसंद तंजीम से है जो कि जीवनी एयरपोर्ट पर हमले के अलावा टारगेट किलिंग और जरायम की दीगर सरगर्मियों में मुलविस थे। वाजरे एक जीवनी एयरपोर्ट पर 30 अगस्त को हमला हुआ था जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ था। इस हमले में एयरपोर्ट के राडार सिस्टम को भी नुकसान पहुँचा था।
भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में डेंगू वायरस की वबा से 1,500 अफराद मुतासर हुए हैं और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस वबा से 10 अफराद की हलाकत की तलाब भी दी है। तफसील बताएंगे जीशान हैदर।
सतिंदर जैन के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के 1200 से 1500 केस सामने आए हैं। उन्होंने BBC को बताया कि इस साल डेंगू का असर गुज़श्ता साल के मुकाबले में ज्यादा है, लेकिन हुकूमत ने अस्पतालों में तैयारी कर रखी है और तमाम मरीजों को दाखिल किया जा रहा है। दूसरी जानिब मरकजी वजारत सेहत ने दिल्ली हुकूमत से कहा है कि वो उन निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करे जो डेंगू के मरीजों से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। दिल्ली हुकूमत से वजारत सेहत ने कहा है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद बढ़ाई जाए और डेंगू के मरीजों के वहाँ दाखिले का तेज किया जाए।
शाम के हसाका शहर में एक कार बम धमाके में 6 अफराद मारे गए हैं। दूसरी तरफ रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के खिलाफ शाम की बढ़ चढ़ कर मदद करेगा। तफसील सुनिए जफर सैयद की जबानी।
रूसी सदर ने शाम के लिए फौजी इमदाद का ऐलान करते हुए कहा है कि महज हुकूमती अफवाज ही दौलत इस्लामिया जैसी बड़ी शिद्दत पसंद तंजीम को शिकस्त दे सकती हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अपने इस मुतालबे को दोहराया जिसमें उन्होंने बैन अल-अक़वामी ताकतों से कहा है कि वो रूस की मिसाल अपनाएं और दमिश्क का साथ दें। अमरीका और उसके आलमी इत्तेहादी शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के सख्त खिलाफ हैं और उनका कहना है कि बशारुल असद की हिमायत तनाज़े को तूल दे सकती है।
हंगरी ने सर्बिया के बाद अब रोमानिया के साथ मुंसलिक अपनी सरहद पर भी बाड़ लगाने का फैसला किया है। इससे पहले हंगरी ने सर्बिया की सरहद के साथ अपने जनूबी इलाकों में हंगामी हालत का निफाज कर दिया है। सरहद अबूर न कर सकने वाले पनाहगुजीन बाड़ के नजदीक जमा हो रहे हैं जहां वो नारेबाजी करते हुए खुराक और पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। हंगरी का कहना है कि पनाहगुजीनों की बढ़ती तादाद को रोकने के लिए नए सख्त कानून बनाए गए हैं। शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि उसका सबसे बड़ा जौहरी रिएक्टर योंगब्योंग अब मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला फारूकी।
योंगब्योंग रिएक्टर सन 2007 में बंद कर दिया गया था, तहम शुमाली कोरिया ने अपने तीसरे जौहरी तजर्बे और इलाकाई कोशिदगी के बाद इसे सन 2013 में दोबारा शुरू करने का इरादा जाहिर किया था। ये रिएक्टर शुमाली कोरिया के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के लिए प्लूटीनियम हासिल करने का जरिया है। सरकारी ज़राए बलाग ने कहा है कि शुमाली कोरिया अमरीकी जारहियत का अपने जौहरी हथियारों से किसी भी वक्त सामना करने के लिए तैयार है। शुमाली कोरिया का दावा है कि उन्होंने जौहरी हथियारों को मिसाइल पर नस्ब करने वाले छोटे आलात तैयार कर लिए हैं।
آسٹریلوی وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کو پارٹی کے اندرونی انتخابات میں شکست دینے کے بعد میلکم ٹرنبل نے آج آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ مسٹر ایبٹ کی حکومت کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جانا ایک سخت عمل تھا، تاہم انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اس تبدیلی کو جہاں تک ان سے ممکن ہوگا آسان بنائیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سہربین اور جہنما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا آج کا بڑا موضوع پاکستان میں خود ساختہ بموں اور بارودی سرنگوں سے آنے والی تباہی اور ان کے سبب معذور ہونے والے یا ہلاک ہونے والوں کا احوال ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں برطانیہ کی تنظیم ایکشن آن آرمڈ وائلنس کی رپورٹ سے، جو کہتی ہے کہ گزشتہ سال تشدد کے واقعات میں 78% عام شہری ہلاک کے زخمی ہوئے، ان میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے قبائلی اور بیشتر شہری علاقوں میں بم دھماکوں اور بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، ایسے زخمی ہونے والوں میں کچھ لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ زخمی اور معذور ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ کرم ایجنسی کے رہنے والے ایسے ہی ایک بچے، محمد علی شاہ کی ٹانگ اور ایک ہاتھ کی انگلیاں بارودی سرنگ کے دھماکے کے سبب جاتی رہیں۔ بچے کے علاج کی ذمہ داری بین الاقوامی ادارے میڈیسن سان فرنٹیا یا طبیبان بے سرحد نے اکٹھی کی ہیں۔ ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے محمد علی شاہ سے بات کی۔
میرا نام محمد علی شاہ ہے، میں کرم ایجنسی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں۔ صبح کے وقت اسکول گیا اور آدھی چھٹی کے وقت کھانے کے لیے گھر آ گیا تھا۔ جب گھر سے اسکول واپس جا رہا تھا تو دھماکہ ہو گیا، پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔
بے ہوش اشو او بیائے زمونگ بازار،
ہمارے گاؤں کے بازار میں کلینک ہے، مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے میرے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے پٹیاں باندھ دی تھیں۔
کما وی نوا ائی ودر والا بس بیا پٹے وقت بیا سدی تے راوڑا۔
اس کے بعد ایمبولینس میں مجھے ایجنسی ہیڈ کوارٹر سدا کے ہسپتال اور پھر ہنگو کے ہسپتال لے گئے، جہاں مجھے کہا گیا کہ تمہارا علاج یہاں نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد مجھے پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر جب پٹیاں کھولتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ دھماکے سے پہلے جب میں صحت مند تھا، میں سبق پڑھتا تھا اور ساتھیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتا تھا۔ اب باقی بچے تو کرکٹ کھیل سکتے ہیں، لیکن میں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہوں۔ جب میری مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی تو میں مسجد جاؤں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا اور کرکٹ کھیلوں گا۔ اسکول تو اب کھل گئے ہیں لیکن میں اسکول نہیں جاتا۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں پھر سے اسکول جاؤں گا۔ میں چھٹی جماعت کا طالب علم ہوں، میرے دوست اب ساتویں جماعت میں چلے گئے ہیں۔ ہمارے گاؤں تری مینگل میں حالات کی وجہ سے اکثر استاد اسکول نہیں آتے۔ میری خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر استاد بن جاؤں اور بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کروں۔
دس سال کی عمر محمد علی شاہ تھے یہ، جن سے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے بات کی تھی۔ محمد علی شاہ جیسے ان معذور افراد کے لیے پلاسٹک کے بنے ہوئے مصنوعی اعضا ہی امید کی کرن ہیں۔ پشاور ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان ایسے ہی ایک مرکز میں گئے جہاں مصنوعی اعضا نہ صرف تیار کیے جا رہے تھے بلکہ معذور افراد انہیں استعمال کرنے کی ورزشیں بھی کر رہے تھے۔
پشاور کے حیات آباد میں قائم مرکز پی آئی پی او ایس یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پراستھیٹک اینڈ آرتھیٹک سائنسز میں انسانی جسم کے مصنوعی اعضاء تیار کیے جاتے ہیں جو معذور افراد کی زندگی بھر کا سہارا بن جاتے ہیں. یہ اصل تو نہیں لیکن بیساکھیوں اور ویل چیئر سے نجات کے لیے پلاسٹک سے بنے ان اعضاء کو ترجیح دی جاتی ہے. بارودی سرنگ یا بم دھماکے میں اگر جان بچ جائے تو زندگی بھر کی معذوری گھیر لیتی ہے. اس مرکز میں پاڑا چنار کے 30 سالہ زینت علی بھی موجود تھے جو اپنے کھیتوں میں ٹماٹر چن رہے تھے کہ ان کا پاؤں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا.
ولا سے صبح ہی بس ہوا تلو کور بلا ٹماٹر میں شکاول بس دا کور انا باجی ٹیمبو کوش دا کور واشو کوش.
زینت علی کہہ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے کا وقت تھا, کھیت میں کسی نے بم نصب کیا تھا جس سے دھماکہ ہوا. اس کے بعد گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم یہاں اس علاج کے لیے 15-16 روز سے ہیں. قریب ایک ہوٹل میں رہائش لی ہے, غربت کی وجہ سے بار بار نہیں آ سکتے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ ہے, مصنوعی ٹانگ لگ جانے کے بعد دوبارہ نہیں آنا پڑے گا اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. زینت علی نے بتایا کہ ان کے علاقے میں اس طرح کے دھماکے معمول سے ہوتے ہیں, کچھ معلوم نہیں کون یہ دھماکے کرتا ہے. ان دھماکوں میں اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں لوگ زخمی یا زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتے ہیں. پشاور کے اس مرکز پی پاز میں 5 سالوں کے اندر 4,000 کے لگ بھگ ایسے مریض مصنوعی اعضاء کے لیے آئے ہیں جو دھماکوں اور فائرنگ سے اپنے جسم کے قیمتی اعضاء گنوا چکے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آگہی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ پاتے. اس ادارے کے مینیجر ضیاء خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے پاس 6 سالوں میں 14,000 مریض آئے لیکن صرف 10,000 میں سے لگ بھگ 4,000 ایسے مریض ہیں جو دھماکوں اور فائرنگ سے اپنے جسم کے قیمتی اعضاء کھو چکے ہیں. دیگر مریض مختلف بیماریوں جیسے پولیو اور کینسر کی وجہ سے ان مصنوعی اعضاء کے لیے رابطہ کرتے ہیں.
اس میں ہمارے پاس خیبر ایجنسی سے زیادہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ وزیرستان سے زیادہ آتے ہیں, ہمارے پاس بنو کے علاقے سے زیادہ آتے ہیں اور فاٹا ریجن کے جتنے علاقے وہاں سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں میجورٹی تعداد میں. زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ مطلب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان میں جو آج کل جو حالات چل رہے ہیں, جو انسرٹنٹی چل رہی ہے, جو وار اگینسٹ ٹیررزم چل رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے بم بلاسٹ جو ہے وہ مطلب یہ ایک کامن چیز بن گئی ہے. تو زیادہ تر جو عام سویلین ہوتے ہیں جن کا کسی ایکٹیویٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے نارمل روٹین کے ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں, کوئی اپنے سکولوں کو جاتا ہے, کوئی اپنے کاروبار کو جاتا ہے, وہ بم بلاسٹ کے زد میں آ جاتے ہیں.
پاکستان میں کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے کہ 10 سال سے زیادہ عرصے سے جاری اس جنگ میں کتنے لوگ معذور ہو چکے ہیں اور ان لوگوں کی کفالت کیسے ہو رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فاٹا اور خیبر پختونخوا میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, ہزاروں ہلاک اور زخمی ہوئے. ان میں ایک بڑی تعداد اب معذور بن چکی ہے لیکن جنگ ہے کہ اب بھی جاری ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
برطانوی تنظیم ایکشن آن آرمڈ وائلنس کے جس نے خود ساختہ بموں اور بارودی سرنگوں سے متعلق رپورٹ شائع کی اور انکشاف کیا کہ دنیا کے انتہائی متاثرہ ملکوں میں پاکستان 3rd نمبر پر ہے, اس کے ترجمان مسٹر طارق عباسی سے میں نے بات کی اور جاننا چاہا کہ پاکستان میں آئی ای ڈیز کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے اور کیسی تباہی ہوئی.
ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ استعمال بڑھ رہا ہے اور 2011 اور 2014 کے درمیان اس کا استعمال زیادہ بڑھا اور اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ اس دوران کوئی 19,000 کے قریب کیجولٹی 19,046 کے قریب ڈیتھس اور انجریز ہوئیں اور جو کہ اراؤنڈ 69% ہے سیولین پاپولیشن اس میں فگر کرتی ہے.
تو آئی ڈی سے متاثر ہونے والے لوگوں میں جو زندہ بچ جاتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے کہ جو طارق عباسی صاحب نہیں ہو رہا ہے؟
دیکھیے اس کے لیے بڑا سچویشن جو ہے وہ یہ کہ جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں اور وہ معذور بھی ہیں تو ان کا سب سے بڑا ایشو جو ہے ان کا مینٹل ہیلتھ فیسلٹیز کا نہ ہونا یا کم ہونا ان کی ضرورت سے کے لحاظ سے. اور ہماری تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, معاشرے میں دوبارہ ان کا فعال کردار ادا کرنا ان سہولیات کی غیر موجودگی میں بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور حکومت پاکستان نے کچھ اقدامات تو کیے تھے اس کے لیے کہ ان کو پرووائڈ کی جائیں جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, لیکن وہ بہت حد تک ناکافی ہیں. اور یہ کہ اس کا مانیٹرنگ سسٹم کہ وہ کس حد تک وہ پہنچ رہی ہے ان کو, وہ ہمیں ابھی تک واضح نہیں ہے.
تو طارق بھائی صاحب, آپ کی جو رپورٹ ہے اس کے لحاظ سے پاکستان متاثر ہونے والے ممالک کی جو فہرست ہے اس میں کس نمبر پر آتا ہے؟ تیسرے نمبر پر, چوتھے نمبر پر؟
دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے 2011 اور 2014 کے درمیان پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر پر رہا, اور اس سے جو پہلے ہیں دو ہی ممالک ہیں, ایک سیریا اور دوسرا عراق.
یہ تھے طارق عباسی, ڈائریکٹر ایکشن آن آرمڈ وائلنس, سسٹینیبل پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن آف ویام میں اسپارو کا اس ضمن میں خاصا کام ہے. میں نے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رضا شاہ سے بات کی اور پوچھا کہ آئی ڈیز اور بارودی سرنگ میں بنیادی فرق ہے کیا؟
جہاں تک آئی ڈیز کی بات ہے تو اس کو ہم جو خود ساختہ جو مقامی طور پہ یہ بناتے ہیں, جس میں یہ کھاد بھی استعمال ہوتی ہے اور اس میں اور بھی کافی چیزیں استعمال ہوتی ہے, تو اس کو ہم ایک عام زبان میں جو خود ساختہ بم ہے وہ بولتے ہیں. جہاں تک آئی ڈیز کا سوال ہے تو آئی ڈیز جو لوکل خود ساختہ بم ہے, یہ تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یہ نہ صرف قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں بلکہ اب تو اس کا استعمال ہمارے شہری علاقوں میں کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو جب بھی ہم کوئی مطلب خبر سنتے ہیں نا کہ بم بلاسٹ ہو گیا, تو بیسیکلی ایک تو خودکش حملہ ہوتا ہے, لیکن جو بم بلاسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ یہی آئی ڈیز ہوتی ہیں, جو آئی ڈیز استعمال ہوتی ہیں.
ان کی شکل صورت کیا ہوتی ہے, لگتی کیسے, کیا نظر آتا ہے؟ مطلب پھل فروٹ کی صورت ہوتی ہے, پین, تختہ, کھلونا, کیا ہوتا ہے آئی ڈیز, کس شکل میں؟
وہ ہاں دیکھیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم کھلونا نما بم کہتے ہیں, وہ بھی آئی ڈیز ہیں لیکن وہ ایک مختلف چیز ہے. وہ زیادہ قبائلی علاقوں میں بلوچستان میں استعمال ہوئی ہیں کہ وہ کھلونے کی طرح نظر آتی ہیں, اکثر بچے کیورس ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں اور اس سے دھماکہ ہو جاتا ہے, یا کچھ لوگ تو گھر بھی لے کے آتے ہیں. لیکن آئی ڈیز جو ہیں یہ ایک مطلب مختلف چیز ہے. آئی ڈیز کو آپ خود ساختہ دیسی بم کہہ سکتے ہیں, جو کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں جس طرح کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور, جو ملتان اور اس طرح کے علاقوں میں جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ یہ بیسیکلی یہ آئی ڈیز اٹیکس ہیں. جتنی بھی یہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں تو یہ آئی ڈیز ہیں. اور اس میں بھی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے کوئی ٹائم دیا ہے یا کمانڈ دیا ہے یا موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, تو وہ جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے یا کوئی سگنل آتا ہے تو اس سے وہ بلاسٹ ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی ہے جو کہ انسان اس کے ساتھ وہ ٹچ ہوتا ہے یا انسان کے پریزنس سے یا اس کی مطلب اس کے ساتھ اس کی مطلب انسان کی حرکت سے یا اس کی پریزنس سے وہ بلاسٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی وہ آئی ڈیز بھی یوز ہو رہی ہے, جو کہ خاص کر قبائلی علاقوں میں گاڑیوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں.
تو رضا شاہ خان صاحب, پاکستان کے جو متاثر علاقے ہیں جہاں آئی ڈیز ہیں, وہاں کیا لوگوں کو تربیت دی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس کے خطرے سے بچ سکیں؟
ہاں, اس پہ تو پہلے کافی کام ہوا تھا اور اب بھی کام ہو رہا ہے, لیکن چونکہ یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اور کافی بڑا ہے. اگر ہم بارودی سرنگوں کی بات کریں تو ہم نے ایک آگاہی مہم چلائی تھی جب یہ وزیرستان کے آئی ڈی پیز کا ایشو تھا, جو اب بھی ہے. تو اس میں پاکستان کا جو ہلال احمر ہے, ریڈ کرسنٹ سوسائٹی ہے, اس طرح سے یونیسیف نے اس پہ کافی کام کیا تھا, اور اسپارڈو جو کہ ہماری آرگنائزیشن ہے, ہم نے تقریباً لاکھوں کے حساب سے بچوں کو اسکولوں میں جا کے یہ آگاہی دی تھی کہ اگر اس طرح کی مطلب چیزیں آپ کو نظر آئیں تو اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے, آپ نے اس کے قریب نہیں جانا ہے. اور نہ اس کے ساتھ آپ نے کھیلنا ہے بلکہ آپ نے لا انفورسمنٹ کو انفارم کرنا ہے. تو ایک تو یہ آگاہی مہم ہے جو کہ ہو رہی تھی, لیکن بدقسمتی سے چونکہ آج کل حالات قبائلی علاقوں میں ایسے ہیں کہ وہاں پہ ریسٹرکٹ موومنٹ ہے, تو ابھی آج کل کوئی مطلب کام نہیں ہو رہا ہے اس پہ. آئی ای ڈیز کے حوالے سے گورنمنٹ نے بھی کافی انیشیٹو لیے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو فرٹیلائزر ہے جو کہ کھاد ہے اس کے جو ٹریڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, جو کہ اس کے علاوہ جو ایکسپلوسیوز ہیں جو کہ آتش گیر مادہ جس میں جو اس میں آئی ڈیز میں استعمال ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں تک نہ پہنچے جس سے وہ اس قسم کے بم بنا سکے. تو کسٹم لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سول سوسائٹی لیول پہ بھی کافی میٹنگز بھی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے.
تو اسی زمین میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا میں رضا شاہ خان صاحب کہ پاکستان میں متاثر ہونے والے لوگ یعنی جو لوگ آئی ڈیز کے دھماکوں کا شکار ہوتے ہیں مگر بچ جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں, تو کیا ان کی مدد اور بحالی کا کوئی نظام ہے, کوئی طریقہ کار ہے؟
یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور یہی ہم بھی اس پہ کافی فوکس کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب کوئی ہم اس طرح کے حادثات کی بات کرتے ہیں تو میڈیا بھی, گورنمنٹ کے ادارے بھی اور عام لوگ بھی, ان کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ اس پہ ہوتی ہے کہ کتنے لوگ اس میں مر گئے, کتنے لوگ زخمی ہوئے. اس کے بعد پتہ نہیں لگتا کہ جو لوگ اس میں فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے کیا کمپنسیشن تھی, یا جو لوگ اس سے زخمی ہوئے ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. بس صرف فوکس یہی ہے کہ اتنے لوگ زخمی ہوئے اور اتنے لوگ شہید ہو گئے یا اتنے لوگ فوت ہو گئے. جب بھی کوئی آئی ای ڈی کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے مختلف ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا تو ڈیتھ اور انجریز کا ہے, وہ بات صحیح ہے, لیکن ان کی جو معاشی بحالی ہے, ہم نے ایک ریسرچ کی تھی جو لاہور میں بم بلاسٹ ہوا تھا, دو بم بلاسٹ مون مارکیٹ میں ہوئے تھے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں جو معاشی نقصان ہوتا ہے, مطلب ایک غریب بندہ ہے اس کا کاروبار تو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ لائیولیہڈ اس کی چلی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا پاؤں ضائع ہو جاتا ہے, ہاتھ ضائع ہو جاتا ہے, تو وہ ایک مطلب اس کو ہم کمپریہنسو ریہیبلیٹیشن بولتے ہیں, جو کہ مطلب سوشل بھی ہو, وہ اکنامک بھی ہو اور وہ فزیکل بھی ہو. مطلب جسمانی بحالی کا اس میں ایک لانگ پروسیس ہوتا ہے, معاشی بحالی کا ہے, سماجی بحالی کا ہے. تو یہ اس پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے ہیں, وہ زیادہ یہی فوکس کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے تو ان کو آپ نے دو لاکھ روپے دیے, اگر کوئی زخمی ہوا تو اس کو آپ نے 50,000 روپے دیے. تو اس کے جو سوشل امپیکٹس ہیں, مطلب ایک دھماکے کی وجہ سے آپ کا مطلب کتنا کاروبار جو ہے, دکانیں, کاروبار, لوگوں کی زندگیاں, اور پھر سائیکولوجیکل جو امپیکٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اتنے اگنور ہیں کہ اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. اور ہماری بھی ایک پرائیورٹی ہے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کے اداروں کو خاص طور پہ ان متاثرین کی مطلب کمپریہنسو ریبیلیٹیشن کرنی چاہیے.
یہ تھے رضا شاہ خان, اسپارو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان ایجنسی میں سڑک کے کنارے دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ واقعہ جنوبی وزیرستان کے ایجنسی ہیڈ کوارٹر وانا میں بائی پاس روڈ پر آج صبح 7 بجے پیش آیا. ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے سڑک کے کنارے دیسی ساختہ بم نصب کیا تھا. دھماکہ اس وقت ہوا جب سیکیورٹی فورسز کے اہلکار وہاں سے گزر رہے تھے. اس حملے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ 6 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اس واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی شروع کر دی. وانا بازار بند کر دیا گیا اور علاقے میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے. ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ بائی پاس روڈ پر کچھ دکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے اور علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے. جنوبی وزیرستان میں کچھ دنوں سے شدت پسندوں کی کاروائیوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے. چند روز پہلے جنوبی وزیرستان کی سرحد میں واقع علاقے شیوال میں شدت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا تھا جس میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی تھی. اس میں اطلاعات کے مطابق 14 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اسی طرح شمالی وزیرستان ایجنسی میں بھی حالات کشیدہ بتائے جا رہے ہیں. اتوار کے روز پنوام کے علاقے میں شدت پسندوں نے سیکورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کیا تھا جس میں فوج کے ایک میجر ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ جوابی کاروائی میں 5 شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا تھا. اس حملے کی ذمہ داری مجلس عسکری نامی ایک تنظیم کے ترجمان نے قبول کی تھی. شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال جون میں شروع کیا گیا تھا، جس میں حکام کے مطابق کوئی 3,500 شدت پسند مارے جا چکے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے 300 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ شمالی وزیرستان کا بیشتر علاقہ شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے اور اب آخری مرحلے کی کاروائی دور افتادہ علاقے شوال میں جاری ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر، عبدالرشید شکور کے ساتھ.
زمبابوے کے دورے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان جمعرات کو ہوگا. اظہر علی کو کپتان برقرار رکھے جانے کا امکان ہے. وہ اور نائب کپتان سرفراز احمد حج کی ادائیگی کے بعد زمبابوے پہنچیں گے. سلیکشن کمیٹی اور کوچ وقار یونس ان دنوں جاری T20 کپ میں بھی کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں. T20 کپ کا فائنل آج کراچی اور پشاور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. پاکستانی ٹیم زمبابوے کے دورے میں 2 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے گی. 5 میچز ہرارے میں کھیلے جائیں گے. T20 میچز 27 اور 29 ستمبر کو ہوں گے، جبکہ ون ڈے میچز یکم 3 اور 5 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے. انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف آئندہ ماہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. ایلسٹر کک ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ہوں گے. بیٹسمین ایلکس ہیلز اور آل راؤنڈر ظفر انصاری پہلی مرتبہ 16 رکنی ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. انگلینڈ کی ٹیم اس دورے میں 3 ٹیسٹ میچز، 4 ون ڈے اور 3 T20 کھیلے گی. سری لنکا کے سابق کپتان مہیلا جے وردھنے ٹیسٹ ٹیم کے بیٹنگ کنسلٹنٹ مقرر کیے گئے ہیں. سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کھلاڑی روشن مہنامہ اس سال کے آخر میں آئی سی سی کے میچ ریفری کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں. روشن مہنامہ 12 سال تک آئی سی سی کے میچ ریفری رہے ہیں. اس دوران وہ 58 ٹیسٹ، 222 ون ڈے اور 35 T20 انٹرنیشنل میچوں میں میچ ریفری رہے. انہوں نے 3 عالمی کپ میں بھی اپنی ذمہ داری نبھائی. چیمپئنز لیگ کا آغاز آج ہو رہا ہے. مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم 1 سال بعد یورپی فٹ بال میں واپس آئی ہے اور آج اس کا مقابلہ ہالینڈ کے کلب اینڈ ہوون سے ہے. لیکن یونائیٹڈ کو رونی کی خدمات حاصل نہیں، وہ ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہیں. مینچسٹر سٹی یوونٹس کا مقابلہ کر رہی ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم ریال میڈرڈ شاختر کے خلاف کھیل رہی ہے. آئی سی سی نے امریکہ میں ہونے والی T20 سیریز کو کلیئرنس دے دی ہے. 3 میچز کی یہ سیریز سچن تندولکر اور شین وان نومبر میں کرا رہے ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے آج کسانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے تناظر میں زرعی شعبے کے لیے 340 ارب روپے سے زیادہ کے مراعاتی پیکج کا اعلان کیا ہے. تفصیل آنے کو ہے، ساتھ ہی تفصیل آ رہی ہے یورپ میں پناہ گزین اور تارکین وطن کے سلسلے میں بھی. ہنگری نے نئے قوانین کا نفاذ کیا ہے. سربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. خبروں کی ذمہ داری ہے آج نخبت ملک کی.
ایک برطانوی تنظیم کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں شورش زدہ علاقوں میں خود ساختہ دھماکہ خیز مواد سے ہونے والی ہلاکتوں میں پاکستان 3rd نمبر پر ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے آج کاشتکاروں کے لیے 340 ارب روپے سے زیادہ کی مراعات کا اعلان کیا ہے. بلوچستان کے ضلع گوادر سے حکام نے 8 افراد کو جیونی ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا ہے. بھارت کی دارالحکومت دلی میں وزارت صحت کے مطابق ڈینگی وائرس کی وبا سے 1500 افراد متاثر ہوئے ہیں. شام کے حساکا شہر میں ایک کار بم دھماکے میں 6 افراد مارے گئے ہیں. روس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف شام کی فوجی امداد کا اعلان کیا ہے. ہنگری نے سربیا کے بعد اب رومانیا کے ساتھ منسلک اپنی سرحد پر بھی باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور پناہ گزینوں کے لیے نئے سخت قوانین بنا دیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا, اور اس میں یہ سنا ہوگا کہ ہنگری نے غیر قانونی پناہ گزینوں کی ہنگری آمد روکنے کے لیے نہ صرف سخت قوانین نافذ کیے ہیں بلکہ خاردار تار بھی لگا دیے ہیں. قوانین کا اطلاق پیر کی شب سے ہوا ہے. ہنگری نے ان قوانین کو ایک نئے عہد کا آغاز قرار دیا ہے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عظیم رفیع کی زبانی. رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ آوازیں ہیں ان مہاجرین کی جنہیں ہنگری کی جانب سے سربیا سے ہنگری میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ مہاجرین نعرے لگا رہے ہیں کہ دروازے کھولو, نہ خوراک ہے نہ پانی, دروازے کھولو. پیر کو برسلز میں یورپی وزرائے داخلہ کے ہنگامی مذاکرات میں پناہ گزینوں کے بحران کے حل کے منصوبے کے لیے بنیادی اصولوں پر بھی مکمل اتفاق نہ ہو سکا, اور مزید مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ کا اعلان کر دیا گیا. جبکہ اسی شب کو ہنگری نے مہاجرین کے ہنگری میں داخلے کے حوالے سے سخت قوانین متعارف کروا دیے. ان قوانین کا اطلاق پیر کی شب سے ہو گیا ہے. ہنگری کی جانب سے ان قوانین کے نفاذ کے بعد ہزاروں مہاجرین سربیا میں پھنس گئے ہیں. جبکہ پولیس کو سربیا کے ساتھ ملنے والی ہنگری کی سرحد پر لگائے جانے والی خاردار تار کو غیر قانونی طور پر عبور کرنے والے کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے اختیارات مل گئے ہیں. اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے پناہ گزین کی ترجمان میریانا ملن کوویسکی کا اس حوالے سے کہنا ہے,
اگر پناہ گزینوں کی نقل و حمل سست روی کا شکار ہوتی ہے تو وہ شمالی سرحد پر جمع ہوتے جائیں گے, اور اس سے پناہ, خوراک, پانی, حفظان صحت اور طبی امداد کی ضروریات میں مزید اضافہ ہوگا. سربیا کے حکام یو این ایچ سی آر کے تعاون سے ان حالات سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ شمالی سرحد کے ساتھ مختلف مقامات پر چھوٹے استقبالیہ مراکز کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں.
ہنگری کے اپنی سرحدوں پر سخت اقدامات کرنے کے بعد سربیا کے لیبر منسٹر الیگزینڈر وولن کا کہنا ہے کہ سربیا ہنگری میں داخل نہ ہو سکنے والے مہاجرین کو خوراک اور پناہ فراہم کرے گا. انہوں نے کہا,
ہم نے انہیں خوراک, رہائش اور ادویات کی پیشکش کی ہے, لہٰذا یہ سب ان کو فراہم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ سربیا میں صرف 2 سے 3 دن قیام کرتے ہیں, لیکن اگر وہ 5, 7 یا 10 دن قیام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا بوجھ ہوگا. ہم ان کے لیے عارضی پناہ گاہیں تعمیر کر رہے ہیں.
جہاں ایک جانب پیر کو یورپی یونین کے وزراء تفویض شدہ کوٹے کے تحت 1,20,000 سے زائد پناہ گزینوں کی آباد کاری کے لیے ایک مشترکہ منصوبے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہے, وہیں دوسری طرف پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹنے کے لیے آسٹریا, سلواکیا اور نیدرلینڈز نے بھی اپنی سرحدوں پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں. جرمن وائس چانسلر زیکمار گیبریل نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر یورپی یونین پناہ گزینوں کے بحران سے نمٹنے کے لیے کسی مشترکہ حکمت عملی کو اپنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ان کا ملک یورپ کے اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ان کا کہنا تھا,
ہم یورپ میں جس بحران کا سامنا کر رہے ہیں وہ یونان کے بحران سے کہیں زیادہ سنگین ہے. اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا خاتمہ مالی بحران پر ہوگا.
یورپی ممالک پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کے یورپ داخلے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بمشکل مقابلہ کر پا رہے ہیں. آسٹریا کی پولیس کا کہنا ہے کہ پیر کو ہنگری سے قریباً 7,000 پناہ گزین آسٹریا پہنچے ہیں. ادھر پناہ گزینوں کو ترکی سے یونان لے جانے والی ایک کشتی ڈوبنے سے 22 افراد ڈوب گئے ہیں, جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں.
یورپ آنے والے پناہ گزینوں اور مہاجرین کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عظیم رفیع سے سنا. سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر کے جنیوا میں مقیم ترجمان مسٹر بابر بلوچ کے تحفظات کیا ہیں؟ کیا اقوام متحدہ اور یورپی یونین مل کر کچھ کر پائیں گے؟ میں نے اسے سوال کیا کہ یورپی یونین کی پناہ گزینوں کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ ہے کیا, اور کیا یونین کے رکن ممالک اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں؟
دیکھیں, جو عالمی قوانین کے مطابق اگر یہ طے ہے اور کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ اپنے خاندان اور لوگوں کے سمیت اپنی ملکی سرحد چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور آپ نے کہیں اور پناہ طلب کرنا ہے, تو یہ ان ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک تو آپ کو اپنی سرحد کے اندر آنے دیں، پھر وہ ان وجوہات کو دیکھیں کہ کس لیے آپ آئے ہیں. جب یہ ثابت ہو گیا کہ جی آپ ہجرت اور مجبوری اور مہاجرت کی زندگی گزارنے آئے ہیں کیونکہ آپ کے لیے وہاں پہ ممکن نہیں تھا، تو پھر تو یہ تو قانون کے مطابق ان ممالک پہ لاگو ہے کہ وہ ان کو اپنے پاس رکھیں. یہ قانون عالمی قوانین میں بھی یہی ہے اور یورپی یونین کے قوانین میں بھی یہی ہے، لیکن یورپی یونین کے جو قانون ہیں وہ تو انسان دوست اور انسانی حقوق کی ایک اعلیٰ مثال، جو جس طرح سے جن ویلیوز پہ یورپی یونین بنا ہے اس کے لحاظ سے تو ان لوگوں کی تو دادرسی ہونی چاہیے.
اچھا، جن اعلیٰ اقدار کی آپ نے بات کی یورپی یونین کے سلسلے میں، تو آئیں ذرا سا جرمنی پہ نظر ڈالیں، جب تک بڑی وسیع القلبی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اب وہ بھی میزبانی کے معاملے میں ہاتھ کھینچ رہا ہے نا، سختی کر رہا ہے، تو کیا اب یہ سمجھا جائے کہ پناہ گزینوں سے متعلق پالیسی یہ بدل رہی ہے؟
یہ خدشہ ہمیں پہلے دن سے تھا کہ ایک ملک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. 28 ممالک ہیں یورپی یونین میں اس وقت، سب کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا. جی ہاں بالکل، جرمنی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اور بھی وہ مزید لوگوں کو لیں گے، لیکن اچانک انہوں نے اپنے جو سرحد ہے اس پہ قوانین کو سخت کر دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہنگری نے یہ اعلان کر دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آسٹریا. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ان قوانین کے سخت کرنے سے بہت سے مجبور لوگ ان ممالک کے درمیان میں پس کے رہ جائیں گے، اور جب یہ مجبور اور مجبور ہوں گے تو اسمگلروں کی داستانیں تو ابھی تازہ ہی ہیں، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. پھر ان کو جو انسانی اسمگلر ہیں وہ ایکسپلوئٹ کریں گے، کیونکہ مجبوری نے کہیں تو جانا ہے، کوئی راستہ تو انہوں نے ڈھونڈنا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے اللہ نہ کرے کہ شاید اسمگلروں کے ہاتھوں جب یہ لگیں گے تو پھر مزید ہم مواتے تو میڈیٹرینین میں، بحر روم میں دیکھیں گے یا پھر کنٹینرز میں.
تو کیا خیال ہے ان حالات میں اقوام متحدہ کا ادارہ ان پناہ گزینوں کی مدد کر پائے گا؟ اقوام متحدہ ایسا تو نہیں نا کہ کوئی باہر کی انٹیٹی ہے، وہ بھی تو انہی ممالک سے کرائے گا نا، تو اقوام متحدہ خود مفلوج ہے یا اب کچھ کام کر سکتی؟
نہیں بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں جی، اقوام متحدہ تو عالمی جتنے ممالک ہیں ان اقوام پہ انحصار ہے، اور جو مینڈیٹ ہمیں انہوں نے دیا ہے 60-70 سال پہلے، اور جو اسائلم کا معتبر انسٹیٹیوشن ہے، یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. آج جو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ چند یورپی ممالک یا سیاستدان آج اس پہ سوالیہ نشان کیوں لگا رہے ہیں یا انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں اس کو، جب یورپ کو پناہ کی ضرورت تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، ان کے لیے وہ راستہ کھلا تھا. جب ہنگری کے لوگوں کو 1956 کے بعد پناہ کی ضرورت تھی، وہ راستہ کھلا تھا. حالات اب ان لوگوں کے لیے بھی وہی ہے.
جنیوا سید ہے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان مسٹر بابر بلوچ. ایک افغانستانی عقیلہ آصفی کو بچیوں کی تعلیم کی کوششوں کو سراتے ہوئے اقوام متحدہ کی جانب سے 2015 کا نانسن پناہ گزینوں کا ایوارڈ دیا گیا ہے. عقیلہ آصفی 2 دہائیاں قبل کابل میں خانہ جنگی سے بھاگ کر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع میاوالی منتقل ہوئی، جہاں انہوں نے ایک خیمے میں بچیوں کے لیے اسکول شروع کیا. اب تک 1000 سے زیادہ بچیوں کو تعلیم فراہم کر چکی ہیں اور اپنے اسکول کی پکی عمارت بھی انہوں نے بنوا لی ہے. ہماری ساتھی امبر شمسی نے سب سے پہلے پوچھا کہ اعداد و شمار کے مطابق صرف 80% افغان تارکین وطن اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
وہ کیمپ میں یعنی لڑکی کوئی اسکول نہیں جاتے، 1% بھی اسکول میں نہیں جاتے،
صرف لڑکے جاتے ہیں.
اور صرف لڑکے جاتے ہیں، ان لڑکی کے لیے اجازت نہیں تھی گھروں سے، انہوں نے یہ کام کو اپنی روایات کے خلاف سمجھتی تھی، اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دیتے کہ اس کا بیٹی گھر سے باہر نکلے اور اسکول میں داخلہ لے.
تو جب آپ نے ان کو پڑھانے کا سوچا تو کیا مشکلات تھیں، کس طرح سے آپ کو لوگوں سے لڑنا پڑا یا سمجھانا پڑا؟
میں نے سوچا کہ یہ لوگ نہیں سمجھے کہ ان کی بیٹی کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی خدمت کریں گے اور ان کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولیں گے کہ یہ بھی آ گئے اور اس کے بچوں کو بھی تعلیم دیں گے. اس لیے میں اس کی گھر پہلا اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور اس کی اجازت کے بعد وہ معاشرے کے بڑے لوگوں کا کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں کا اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی بچے یعنی ایک سواد یا علم اصول کے لیے اجازت دے. اور ایک چھوٹی سی خیمے کے نیچے میں ان کے لیے تعلیمی پروگرام شروع کیا پہلا.
اب آپ کو یہ جو اوارڈ ملا ہے اس سے آپ کے کام میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے لڑکیوں کی جو تعلیم ہے مخالفت تو ہے.
ابھی تک کسی نے مخالفت نہیں کیا. اس کے بعد مجھے کیا معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے کیا سوچیں گے، مگر ایک بات میرا دل میں بھی ہے، زبان میں بھی، کہ میں بچوں کے لیے تعلیم دیں گے اور تعلیم ضروری ہے. یہ نہ کوئی اسلام کے خلاف ہے ورنہ انسانیت اور بشریت کے خلاف کام ہے. اگر اس کے باوجود کسی نے میرا کام کسی کا برا لگتے مجھے کیا معلوم ہے کہ خطرہ بن گئے کہ نہیں.
حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ افغان جو پناہ گزین ہیں وہ واپس افغانستان چلے جائیں، تیار ہیں واپس جانے کو؟ حالات ایسے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں؟
اگر مشترکاً افغانستان حکومت اور پاکستان حکومت اور انسیار ادارے ان لوگوں کے لیے مدد کرے اور ان لوگوں کے لیے اسے ماحول بناتے کہ وہ در یعنی خطرہ کے بغیر زندگی کر سکتے یہ لوگ جائیں گے. اگر ان کے لیے ایک جگہ دیں گے اور ان کے لیے ایک منظم پروگرام کے ساتھ ان کے زندگی کے لیے ماحول بناتے سہولت بناتے لوگ سارے جاتے. مگر یہ لوگ جو ادھر رہتے اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک اس کی افغانستان میں جو اس کی وطن ہے وہ ناامن ہے، یہ لوگ نہیں ادھر نہیں جا سکتے. اور ایک اس کا پرانی زمانے جو ادھر آتی اس کی جو زمین تھی جو گھر بار تھی وہ سارے ختم ہو گئے. ابھی یہ لوگ نہ اس کا کوئی زمین ہے نہ گھر ہے نہ جگہ ہے کہاں جائیں گے، اور ایک طرف امنیت بھی ٹھیک نہیں. اگر ان کے لیے ماحول سازگار ہو کہ امنیتی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے کوئی منظم جگہ ہو کوئی منظم پروگرام ان لوگوں کے لیے ان کے بچوں کے لیے اسکول ہو اسپتال ہو، باور کرے کہ یہ لوگ ادھر سے بہت رضامندی سے جائیں گے.
آپ کابل واپس گئی ہیں تو اس وقت کیا محسوس؟
چند دن پہلے میں 5 دن کے لیے جا رہی تھی. 5 دن کے لیے میرا اپنی وطن ہے بہت اچھی لگتی ہے، میرا اپنے لوگ ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور میرا بھی خواہش ہے کہ میں بھی اس کام کا قابل ہو کہ میں اپنے لوگ کے ساتھ اپنے وطن کے درمیان زندگی کریں گے، یہ میرا خواہش ہے.
اقوام متحدہ کا سن 2015 کا نینسن ایوارڈ پانے والی افغانستانی عقیلہ آصفی، ان سے ہماری ساتھی امبر شمسی بات کر رہی تھیں. بھارتی دارالحکومت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں ڈینگی بخار کی وجہ سے کم 5 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے. اسپتال پہنچنے والے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. ڈینگی بخار کے واقعات عام طور پر ستمبر اور اکتوبر میں سامنے آتے ہیں، لیکن اس بار ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. گزشتہ ہفتے ڈینگی سے ایک بچی کی موت کے بعد اس کے والدین نے خودکشی کر لی تھی. دہلی سے سہیل حلیم.
اسپتالوں میں مریضوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور سرکاری اہلکاروں کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ ڈینگی کے خطرے سے پریشان لوگ عام بخار کی صورت میں بھی گھبرا کر اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں. صرف گزشتہ ہفتے 600 سے زیادہ کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ مجموعی تعداد 1800 سے تجاوز کر چکی ہے. اخبارات میں اشتہارات جاری کیے جا رہے ہیں کہ ڈینگی پھیلانے والے مچھر سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے. یہ بخار ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے جو صاف پانی میں پنپتا ہے اور دن میں کاٹتا ہے. اس لیے مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لوگ پوری آستین کی قمیضیں پہنیں اور گھر کے پاس پانی نہ جمع ہونے دیں۔ ڈینگی کے واقعات تو ہر سال ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ دو چھوٹے بچوں کی موت کی وجہ سے حکومت کو زیادہ تنقید کا سامنا ہے۔ ان بچوں کو جب اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے انہیں داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی موت کے بعد حکومت نے کئی ہنگامی اقدامات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کی تفتیش بھی جاری ہے کہ ہسپتالوں نے بچوں کو داخل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ یہ ہدایات جاری کی جا چکی ہیں کہ ڈینگی کے کسی بھی مریض کو واپس نہ کیا جائے۔ منوج شرما کے 6 سال کے بیٹے امن کی اتوار کے روز ڈینگی کی وجہ سے موت ہو گئی۔
یہ اس کی ہاسپٹل والوں کی لاپرواہی کی وجہ سے مرتیو ہوئی۔ اگر ہاسپٹل والے تھوڑا سا دھیان سے اس کے اوپر علاج صحیح چلتا تو اس کی مرتیو بالکل نہیں ہوتی۔ انہوں نے ہاتھ لگا کے بھی نہیں دیکھا کہ لڑکا ٹھیک ہے نہیں ہے، کوئی انہوں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا، بس ایسے ہی بھیج دیا گھر پہ۔ ہم نے سوچا کہ اب لڑکا اچھا، بخار بھی اتر گیا، اچھا خاصا کھیل رہا ہے تو کوئی پریشانی نہیں۔ اس کی رات کو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔
دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا کہنا ہے کہ اسپتال صورتحال سے نمٹنے کے لیے جتنے بھی ڈاکٹر بھرتی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔
جو مچھروں کا پرکوپ ہے وہ پچھلے ہفتے بھر کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہوا ہے، تو سرکار کی تیاری نہیں تھی ایسا میں نہیں کہہ سکتا۔ بیکاز جو آپ نے دو انسیڈنٹس بتائے ہیں جس میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں گئے پھر دوسرے پرائیویٹ اسپتال میں گئے، تو وہ پرائیویٹ اسپتال والوں کی غلطی تھی، تو اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ اگر اس قسم کی حرکت کوئی پرائیویٹ اسپتال کرتا ہے، ایسا نہ تو سماج اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ سرکار اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ بھی آرڈر کیا ہے کہ ڈاکٹرز کو سرکاری اسپتالوں کے سارے میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کو ہم نے پاور دی ہے کہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی ڈاکٹر کو نیوکت کر سکتے ہیں، کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کو نیوکت کر سکتے ہیں ٹیمپوریری پیریڈ جب تک یہ ڈینگو کا پرکوپ ہے۔ تو ڈاکٹرز کی اور نرسز کی بھرتی کے لیے آپ کو کوئی ابھی پروسیجر فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیمپوریری پیریڈ کے لیے آپ واک ان بیسس پہ ڈاکٹرز کی بھرتی کر سکتے ہیں۔
طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی کا مسئلہ ابھی کئی ہفتوں تک جاری رہے گا اور موسم کی وجہ سے فی الحال اس میں مزید شدت آئے گی۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف:
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کی تو نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کسانوں کے لیے مراعاتی پیکج کی منظوری دے دی گئی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس پیکج کے تحت کاشتکاروں کو 340 ارب روپے سے زیادہ کی رقم مراعات کے طور پر دی جائے گی۔ تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی۔
کسانوں کے لیے وزیر اعظم نے آج جن مراعات کا اعلان کیا ہے ان میں سے بیشتر کا ذکر وفاقی وزیر خزانہ اپنی بجٹ تقریر میں پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی آج کی تقریر میں بعض نئے اعلانات بھی شامل ہیں، جن میں سے ایک چاول اور کپاس کی فصلوں کو بارشوں اور عالمی منڈی میں ان فصلوں کی قیمتوں میں گراوٹ کے باعث کسان کو ہونے والے نقصان کے ازالے سے متعلق ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد اسلام آباد ہی میں منعقدہ کسانوں کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے اس بارے میں اعلان کرتے کہا کہ حکومت نے چاول اور کپاس کے کاشتکاروں کو فی ایکڑ 5,000 روپے مالی مدد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔
نئی فصل کی آمد پر کسانوں کو فروخت میں دشواری کا سامنا ہے، اس لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے چھوٹے کسانوں کو 5,000 روپے فی ایکڑ کیش سپورٹ ادا کی جائے گی۔ یہ رقم 12.5 ایکڑ تک رقبے پر چاول کاش کرنے والے کسانوں کو دی جائے گی۔
وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ کسانوں کو زیادہ منافع دینے کے لیے ان کی پیداواری لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے کھاد کی قیمت کم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ ان فیصلوں کی تفصیل بتاتے نواز شریف نے کہا،
کسانوں کی بنیادی ضرورت کھاد کی قیمتیں کم کرنے کے لیے حکومت 20 ارب روپے کا ایک فنڈ قائم کر رہی ہے، جس میں صوبائی اور وفاقی حکومتیں برابر کی حصے دار ہوں گی۔ پوٹیشیم اور فاسفیٹ کھاد زمین کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ان دونوں کھادوں کی قیمتوں میں فی بوری کم از کم 500 روپے کمی کی جا رہی ہے۔
ملتان سے تعلق رکھنے والے کاشتکار چودھری انور نے وزیراعظم کے اعلان کردہ اس پیکج پر تبصرہ کرتے کہا،
ہمارا ایک بھی مطالبہ حل نہیں ہوا، یہ جو پیکج دیا گیا یہ کاغذی پیکج تھا، ہم نے جو مذاکرات کیے تھے وہ یہ تھا, ہم نے جو کھاد پہ انہوں نے سبسڈی دی ہے 500 روپے بوری, وہ بھی ہمارے ساتھ اس قدر دھوکہ ہوا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کی مثال دی کہ جیسے پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو گیا, فاسفیٹ کھادیں کی قیمت 40% کم ہو گئی ہے, اور وہ قیمت کے حساب سے 1500-1600 روپے بوری کم ہونی چاہیے.
آج اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں ہونے والی اس تقریب میں موجود کسان بھی وزیراعظم کی تقریر سے زیادہ مطمئن دکھائی نہیں دیے. اس کا اظہار نواز شریف کی تقریر کے اختتام پر اس وقت دیکھنے میں آیا جب کسانوں نے کھڑے ہو کر اپنے مطالبات کے حق میں زور زور سے بولنا شروع کر دیا.
گنے پہ بھی انشاءاللہ ہم گنے پہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں, گنے پہ بھی سوچ بچار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان پائند آباد.
آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک عالمی پشتو سیمینار اپنے اختتام کو پہنچا. سیمینار کے شرکاء نے دیگر مطالبات اور سفارشات کے علاوہ حکومت سمیت عالمی برادری سے اپیل کی کہ پشتون علاقوں میں شدت پسندی کی وجہ سے تباہ ہونے والے تعلیمی اداروں کی اثر نو جلد سے جلد تعمیر مکمل کی جائے. تحصیل کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں, جو کہ مشہور پشتو رقص کی صوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ اتن پشتو سے متعلق عالمی سیمینار کے اختتام پر کیا گیا. اتن میں کانفرنس جماعت, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنماؤں اور وزرا نے بھی حصہ لیا. پشتو سے متعلق سیمینار سنیچر کے روز شروع ہوا تھا, جس میں پشتون ادیبوں اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا میں سے بعض کا تعلق افغانستان, امریکہ, جرمنی اور کینیڈا سے بھی تھا. سیمینار سے وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے بھی خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ 21ویں صدی میں قومیں کمزور نہیں بلکہ طاقتور ہو رہی ہیں.
21ویں صدی ہے, یہاں قومیں فنا نہیں ہوتی ہیں, قومیں طاقتور ہوتی ہیں. اب کوئی عرب جینیز بننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ریڈ انڈینز بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اپنے زبانوں پہ فخر ہے, فخر کرنا چاہیے, ان کی خدمت کرنا چاہیے.
سیمینار کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیہ کے مطابق شرکا کا یہ موقف تھا کہ پشتو تمام پشتونوں کا اہم ترین ورثہ اور پشتون قوم کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. یہ مطالبہ کیا گیا کہ ساری دنیا میں ہر سال 23 ستمبر کو پشتون ثقافت کے دن کے طور پر منایا جائے, اور پشتون علاقوں میں سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے مادری زبانوں میں تعلیم دیں. شرکا نے مطالبہ کیا کہ بلوچستان اور خیبر پشتونخوا سمیت قبائلی علاقوں کی یونیورسٹیوں میں پاکستان اسٹڈی سینٹرز اور بلوچستان اسٹڈی سینٹرز جیسے پشتو اسٹڈی سینٹرز قائم کیے جائیں. اس حوالے سے سوات سے تعلق رکھنے والے ایک ادیب پرویز شاہین کا کہنا تھا,
بار بار بنا دے, وہ آپ اردو کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں پنجابی بھی بنا دے, لیکن میرے ساتھ میرے پشتو, پشتو پشت.
سیمینار کے شرکا نے زور دیا کہ تمام پشتون مشترکہ طور پر یہ عہد کریں کہ وہ پشتون خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے پورے پورے مواقع دیں گے. سیمینار میں شریک ایک شاعر نور اللہ وطن دوست نے اسے ایک اچھا پیغام قرار دیا.
ہم نے جو ہماری بہنیں, ہماری جو ایک صنف ہے 50%, اس کو بھی ایجوکیشن میں میل کے برابر لانا ہوگا. تو سب سے پہلے یہ ویژن پشتون قوم کو اور یہ میسج یہاں سے دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو علم کی کمی ہے اس کو پوری دور کرنی ہے.
سیمینار کے شرکا نے حکومت سمیت عالمی برادری سے اپیل کی کہ پشتون علاقوں میں دہشت گردی کی وجہ سے جو تعلیمی ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں, ان کی جلد از جلد اثر نو تعمیر کی جائے. سیمینار کے شرکا نے کہا کہ پشتون ایک امن پسند قوم ہے. پشتون علاقوں میں درآمد شدہ شدت پسندی کے خاتمے کے لیے لازمی ہے کہ تمام شدت پسندوں کو یہاں سے نکال دیا جائے. اس سیمینار سے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزی اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک نے بھی خطاب کیا. محمود خان اچکزی کا اپنے خطاب میں یہ کہنا تھا
کہ ڈیورن لائن کی اس طرف چترال سے لے کر بولان تک, سبی کے میدانوں تک جو پشتون افغان وطن ہے, اس میں بسنے والے ہر فرد کا وہ حق ہوگا جو ہمارے پنجاب کے بھائی کا ہے, جو ہماری سندھ کے بھائی کا ہے, جو ہمارے ہندوستان کے بھائی کا ہے. اس قسم کا پاکستان جس میں پشتون, پنجابی, بلوچ, سندھی اس کے برابر مساوی ہوگا, ہم اس کو قیامت تک چلانے کے لیے تیار ہیں.
سیمینار کے شرکا نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گوادر سے کاشغر تک مغربی تجارتی شاہراہ پر جلد سے جلد تعمیراتی کام شروع کیا جائے جو کہ اس خطے کی اقتصادی ترقی اور امن کی طرف ایک مفید اقدام ثابت ہوگا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
مصرا تو سنا ہے نا، اے میرے لخت جگر پیدا نہ ہو، تو اس قسم کا کام کرنے والا جوش، آئیے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیں، لخت جگر اور جوش دونوں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کی نگرانی کے ادارے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ایک بار پھر پرائیویٹ ٹی وی چینلز اور ایف ایم ریڈیو چینلز کو ہدایت کی ہے کہ وہ جوش نامی کنڈوم کے اشتہار پر نظر ثانی کریں اور اس کو الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ 2015 کے تناظر میں دیکھیں۔ پیمرا کے بقول چینلز کو یہ ہدایت عوام کی شکایت کے ازالے کے لیے جاری کی گئی ہے، لیکن سوال تو یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کے مقابلے میں ایسے بھی تو بہت سے ہیں نا جنہیں اس پر اعتراض نہیں اور وہ اسے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم مثبت پیغام تصور کرتے ہیں، تو ان کی ترجمانی کون کرے گا؟ یہی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اسلام آباد میں نامہ نگار عبداللہ فاروقی نے اپنی رپورٹ میں۔ آج کافی رپورٹیں سوتی جھلک سے شروع ہوئی ہیں، تو ان کی رپورٹ بھی اشتہار کی سوتی جھلک سے ہی شروع ہوتی ہے۔
چاچا جوش کا پیک دینا۔
یہ جوش کانڈوم کا تازہ ترین اشتہار ہے جس کے بارے میں عوام نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یا پیمرا کو شکایت کی کہ یہ پاکستان کی ثقافتی اور مذہبی اقدار کے منافی ہے اور اس سے بے راہ روی کو فروغ ملے گا۔ پیمرا کے ترجمان فخر الدین مغل نے بتایا کہ اس سے پہلے جولائی 2013 میں بھی اس پروڈکٹ کے قابل اعتراض اشتہار سے عوام میں بے چینی پھیلی تھی، جس کی وجہ سے پہلے بھی اسے بین کیا گیا تھا، لیکن اس پابندی کا مقصد کسی چیز پر پابندی نہیں بلکہ اس کے پیش کیے جانے کے طریقہ کار پر ہے۔
جوش کے ساتھ رہو ہمیشہ مست، جوش مست رہو۔ ہائی کوالٹی امپورٹڈ مختلف اقسام میں دستیاب ہیں، اب صرف 20 روپے سے۔
کیا پیمرا کے اعتراض کے بعد ادارہ اس اشتہار میں تبدیلی لائے گا اور اس اشتہار کا مقصد کیا تھا؟ امرین کاظم جوش کانڈم بنانے والے ادارے ڈی کے ٹی پاکستان کی ڈائریکٹر ہیں۔
میکنگ شیور کہ یہ آئندہ نہ ہو، بیکاز یہ امپورٹنٹ میسج دیٹ ہیز ٹو گو آؤٹ۔ ہم ایس پی 2020 سے پاکستان کمیٹڈ ہے اور یو نو اوور پاپولیشن از اے ویری سیریس ایشو ان پاکستان، تو ہم وی ڈونٹ وانٹ اینی ٹو پٹ اینی ایکسٹرا چیلنجز ان دا وے، نور ڈو وی وانٹ ایکسٹرا چیلنجز کمنگ آر وے۔ تو ہمارا انٹینشن تو آبویسلی بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم کسی کو افینڈ کریں، بٹ اگر انٹینشنلی ہو گیا ہے، وی ول سرٹنلی لک انٹو پیمراز کنسرنز، وی ول سرٹنلی ریویو اٹ ود دی ایجنسی۔
پاکستان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ایسے اشتہاروں کو آبادی کو قابو کرنے میں مددگار سمجھتے ہیں، ان کی ترجمانی کون کرے گا؟ فرزانہ باری آزادی اظہار اور خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن ہیں، کہتی ہیں
جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کمپلینٹس کے حوالے سے وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے، وہ ان کی کوئی ایکسپرٹیز سوشل ایشوز پہ ہونی چاہیے، ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہی کسی کو بٹھا دیں گے جن کا ایک کنزرویٹو مذہبی ریلیجس مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ تو جب کوئی اس طرح مذہبی ہے کون سے کوئی اعتراض اٹھتا ہے تو وہ فوراً اس پہ ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن جب ترقی پسند یا ڈیموکریٹک حلقوں سے آواز اٹھتی ہے کہ کوئی ایسا بایس ہے، جو ایسا پروگرام ہے جس کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یا سیکٹیرینزم پہ بات ہو رہی ہے، یا اس پہ عورتوں کے حوالے سے کوئی بایس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کی شکایت جاتی ہے، وہ اس پہ کچھ بھی ایکشن نہیں لیتے۔
پاکستان میں اشتہارات دکھائے جانے سے قبل ان کی جانچ کا کوئی نظام نہیں، البتہ دکھائے جانے کے بعد اگر ان کے بارے میں شکایات موصول ہوں تو پیمرا کے قوانین خاصے سخت ہیں۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
عبداللہ فاروقی کی اس رپورٹ کو سن کر کے ایک سوال تو میرے بھی ذہن میں رہا، اس کا نام، ظاہر ہے کنڈوم کا نام جوش کیوں؟ خیر، سربین اختتام کو پہنچا۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر مہپارہ صفدر، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے نک جونز۔ تو میں حزب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ حزب معمول، اور خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی۔
ایک برطانوی تنظیم کی حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں شورش زدہ علاقوں میں خود ساختہ دھماکہ خیز مواد سے ہونے والی ہلاکتوں میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج کاشتکاروں کے لیے 340 ارب روپے سے زیادہ کی مراعات کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع گوادر سے حکام نے 8 افراد کو جیونی ایئرپورٹ پر حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں حراست میں لیا ہے۔ بھارت کی دارالحکومت دلی میں وزارت صحت کے مطابق ڈینگی وائرس کی وبا سے 1500 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ روس نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف شامی حکومت کو فوجی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ ہنگری نے پناہ گزینوں کے لیے سخت قوانین کے بعد اب رومانیا کے ساتھ منسلک بارڈر پر بھی باڑ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔